السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، صدق الله العظيم. معزز حاضرین، رمضان المبارک کی ساعت قریب تر ہے اور بعض ملکوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے استقبال رمضان کا. میں نے مصر میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بینر لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، اور استقبال رمضان کے عنوان سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں، جب کوئی چیز پروگرام کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس میں بہت سے رسومات داخل ہو جاتے ہیں، اور رسومات بڑھتے بڑھتے وہی اصل ہو جاتے ہیں. لہذا پروگرام کر لینا، دعوتوں کا انعقاد کر لینا، لوگوں کو جمع کر لینا، اخبارات میں اس کی رپورٹنگ کا ہو جانا، یہ کر کے آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے استقبال رمضان کر لیا ہے. حالانکہ یہ چیزیں نہ رمضان میں داخل ہیں اور نہ رمضان کا مطالبہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ استقبال دل سے ہو، نظر سے ہو، فکر سے ہو، علم سے ہو، شوق سے ہو، امنگ سے ہو. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات الاحکام کے اندر جو خطبہ ان کا رمضان کے تعلق سے ہے، اس میں ایک جملہ ہے کہ فاستقبلوه بالشوق والہمیان، کہ رمضان المبارک کا استقبال کرو شوق اور امنگ کے ساتھ. وہ شوق اور امنگ دل سے ہو، صرف زبان سے نہ ہو، عمل سے ہو، فکر و خیال سے نہ ہو، احوال اور حالات سے ہوں، صرف ایک ماحول اس کا نہ بنا دیا جائے بلکہ عملی طور پر اس کی تلقین ہو. ہر چیز اپنے مقصد سے مفید ہوا کرتی ہے. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے جو مقاصد مقرر فرما دیے ہیں، وہ 24 گھنٹے اس مقصد کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی افادیت، نافعیت، صلاحیت و صالحیت اسی سے قائم ہے. آفتاب کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے مقصد میں سرگردہ ہے. چاند کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی نورانی پیکر کے ساتھ عمل میں لانے میں وہ کوشاں ہے. ہم ایک ادنا سا پنکھا لگاتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ہوا ملے، تو وہ صبح سے شام تک چلتا ہے تو ہوا دیتا رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے مقصد سے وہ اغماز نہیں برتتا ہے. اگر ایک مقصد کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی پنکھا الٹا چلنے لگے، ہوا نیچے آنے کے بجائے اوپر جانے لگے، تو ہم کہیں گے اس کے اندر خامی آ گئی ہے، اس کے اندر نقص آ گیا ہے. فوراً کسی ماہر کو بلائیں گے، الیکٹریشین کو بلائیں گے اور اس کو درست کرنے کی فکر کریں گے. تو ہر چیز اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے اور اس کی افادیت و صالحیت کا پتہ اسی مقصد کے ذریعے ہوتا ہے. اس کائنات کے اندر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سارے خلائق میں اللہ نے اس کو فضیلت بخشی ہے، کرامت کا تاج اس کو پہنایا ہے، تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے. اسی مقصد کے لیے ایک طویل سفر کے ساتھ اس کو وابستہ کیا اس مالک نے. وہ سفر ازل سے شروع ہوا ہے اور وہ سفر ابد تک چلتا رہے گا. وہ سفر کے کئی مرحلے ہیں، ان مرحلوں کے ساتھ اس کی تربیت کی تکمیل ہوتی رہی ہے، اور یہاں تک کہ تھوڑی سی جو زندگی دنیا کی ہے اس میں اس کو آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ فرمان عطا فرمایا. ایک نظام وہ تھا جس میں اس کی کوئی گرفت نہیں تھی، وہ نظام تکوینی طور پر اس کو زندگی عطا کرنے، اس کو محفوظ رکھنے اور مقصد کے لیے اس کو تیار کرنے کے لیے تھا. لہذا وہ نظام تکوینی جو ازل میں اللہ رب العزت نے ہماری روح کے ساتھ وابستہ کیا، اس پر کوئی مؤاخذہ، کوئی پکڑ اور کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں رکھی. لیکن پھر اللہ رب العزت نے ہمیں چاہا کہ اس بندے کو آزمائیں، تو ایک خاکی پیکر ہم کو دیا، ایک مادی جسم ہم کو دیا، اور اس مادی جسم میں ہماری روح کو اللہ نے داخل کیا تاکہ ہم اس مالک کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہارا تخلیق کا مقصد، تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. عبادت ہے جب ہر چیز اپنے مقصد کے تحت 24 گھنٹے اسی میں سرگردہ ہے، تو ہمیں بھی 24 گھنٹے عبادت کرنی چاہیے تھی. لیکن اللہ رب العزت ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے عبادت کے لیے دو قسمیں فرما دی. ہر ایک کے لیے ایک ہے، ہمارے لیے دو قسمیں. ہر ایک کی عبادت ایک ہے اور ہماری دو ہے. ایک وہ عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی عبدیت کا اظہار اپنے مالک کے حضور میں کرتے ہیں، اپنی عبدیت کا اظہار اپنے مالک کے حضور میں کرتے ہیں، وہ ایک عبادت ہے. اور ایک عبادت وہ ہے جو تقاضائے زندگی ہے، جو ہماری ضروریات زندگی میں داخل ہے، اس کو بھی اس معبود برحق نے ہمارے لیے عبادت کا درجہ دیا، اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا، تاکہ جس طرح مخلوق کی ہر چیز صبح سے شام تک 24 گھنٹے اپنے عمل، اپنی خدمت میں لگی ہوئی ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، ایسے ہی یہ بندہ بھی 24 گھنٹے اس مقصد کی تکمیل میں لگ جائے جو اللہ چاہتا ہے، اسی کا نام عبادت، اسی کا نام عبادت. لیکن اس کی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ اپنی عبدیت کا، کہ ہم تیرے بندے ہیں، اس کے اظہار کے لیے ایک عبادت، جیسے نماز ہے اپنی عبدیت کا اظہار ہے، روزہ ہے اپنی عبدیت کا اظہار ہے، حج پہ جانا ہے اپنی عبدیت کا اظہار ہے، زکوٰۃ دینا ہے اپنی عبدیت کا اظہار ہے. لیکن اللہ نے جسم دیا ہے تو ہم کو کھانا ہے، تقاضا ہے کھانے کا، تقاضا ہے پینے کا، تقاضا ہے سونے کا، تقاضا ہے تجارت کرنے کا، معاشی زندگی کو بہتر بنانے کا، تقاضا ہے تعلقات کو جوڑنے کا، تقاضا ہے خاندانی سلسلہ کو جاری رکھنے کا. یہ سارے زندگی کے تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہماری نیت اور خلوص پر اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الطاعم الشاکر، الطاعم الشاکر بمنزل الصائم الصابر, کھانے والا شکر کے ساتھ کھائے, کھانے والا شکر کے ساتھ کھائے تو وہ اس روزے دار کے مقام میں ہے جو صبر کے ساتھ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم, الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر, کھانے والا طائم کھانے والا شکر کرے, لقمہ کھا رہا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ نے دیا. ہم تو صرف منہ میں رکھ کر کے اللہ نے ذائقہ رکھا ہے, اگر اللہ تعالی ہمارے منہ میں ذائقہ نہ رکھتے تو ہم روٹی کو نگل نہیں سکتے تھے. پھر ہم روٹی کو منہ میں رکھتے ہیں, غذا کو منہ میں رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے تلوے میں شاور کی صفت نہ پیدا کرتے کہ منہ میں کچھ رکھتے ہی فوراً پانی کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں اور منہ میں رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ نرم پڑنے کے لیے وہ پانی کا وہ لعاب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نہ کرتے تو ہم ایک لقمہ نگل نہیں سکتے تھے. اگر ہماری حلق خشک رہے, زبان خشک رہے تو نہ ہمیں ذائقہ ملے گا نہ وہ لقمہ پیٹ کے اندر جا سکتا ہے, پانی کا سہارا لینا پڑے گا اور پانی کا سہارا لیں گے تو ذائقہ نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم کیا کہ ادھر ہم نے رکھا ادھر پانی کا سلسلہ شاور کے طور پر جو ہے آنے لگا اور ہمارے اس لقمے کو نرم کرنے لگا, پھر لعاب کا سلسلہ جاری ہوا اور اس نے اپنے جلو میں لے کر کے نرم بنا کر کے آسانی کے ساتھ حلق کے ذریعے پیٹ تک اس نے پہنچا دیا. پھر پیٹ میں کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں کر ہوتا ہے, کس انداز میں ہوتا ہے, پھر اس کو کن کن چیزوں میں تبدیل کیا جاتا ہے, کون کون سے مرحلے آتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ مالک کتنا کریم ہے جو یہ ساری خدمتیں انجام دلاتا ہے. وہ مالک صرف چاہتا ہے کہ بندہ ہمارا ہو کر کے رہے, اسی کو عبادت کہتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو ایک تو عبادت وہ ہے جس میں بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے, مالک تو ہی معبود ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اس کے لیے کچھ مظاہر ہیں, نماز کی شکلیں ہیں, روزے کی شکلیں ہیں, حج کی شکلیں ہیں, زکوٰۃ کی شکلیں ہیں, اور وہ تقاضے, وہ حالات, وہ صلات, وہ تعلقات جو ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں, مالک نے اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا. صرف یہ کہ نیت تم کر لو کہ اللہ نے یہ دیا ہے. تجارت ہم کرتے ہیں, یہ زندگی کا تقاضا ہے. معاشی زندگی بہتر بنانے کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ تجارت. تجارت اگر ہم نے تجارت کی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کمائی کو حاصل کرنا, حلال کمائی کو حاصل کرنا فرائض کی ادائیگی کے بعد اہم فریضہ ہے. تو آپ تجارت کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی دنیا ہے, بلکہ صرف یہ نیت ہو اے اللہ تو نے زندگی دی ہے, اس کی بقا کے لیے معاش چاہیے اور معاش معاد کو بنانے کے لیے چاہیے. معاش بہتر ہوگی تو اچھے لباس پہنیں گے, معاش بہتر ہوگی تو اچھی غذا کھائیں گے, معاش بہتر ہوگی تو ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں, معاش بہتر ہوگی تو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. لہذا اے رب کریم میں اس لیے کوشاں ہوں تو یہ معاشی زندگی کے جتنے ادوار ہیں, جتنے مراحل ہیں, جتنے گوشے ہیں اور جتنے تقاضے ہیں سب عبادت کے درجے میں ہو جائیں گے. ایسا تاجر پھر جب اس کی پوری تجارت عبدیت کا مظہر بن جائے تو اس تاجر کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالح, ایسا تاجر جو سچا ہو, راست گو ہو, اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولتا ہو, دغا نہ دیتا ہو, دجل و فریب نہ دیتا ہو, گاہک کے تعلق سے کوئی ایسا عمل اس کا نہ ہو جس سے اس کو نقصان پہنچے, تو ایسا تاجر صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے، یعنی جو اللہ کے مقبولان بارگاہ ہیں ان کی فہرست میں وہ تاجر بھی ہے جس کو ہم نے دیکھا کاؤنٹر بیٹھے ہوئے، جس کو دیکھا لاکھوں روپیہ گنتے ہوئے، جس کو جس کا بینک بیلنس ہے، لیکن وہ کس صف میں ہے؟ انبیاء کے صف میں ہے. تو پوری تجارت کو اللہ رب العزت نے عبادت کا مظہر بنا دیا کہ نہیں بنا دیا، لیکن زندگی کے تقاضے یہ ہیں، یہ ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں. یہی تقاضے، یہی تجارت، یہی ملازمت، یہی زراعت، یہی تعلقات، یہی صلات ہمیں غفلت میں بھی ڈال دیتے ہیں اور ہم غافل ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور معاشی حالت بہت خراب ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے ہمارے پاس بھی مویشی ہوں، جانور ہوں. اس زمانے میں سب سے بڑا مالدار وہ تھا جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوں، جس کے پاس گائیں زیادہ ہوں، بکریاں زیادہ ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا فرمائی تو اللہ نے برکت دی، ایک بکری سے دو بکری، تین بکری، یہاں تک کہ بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس ہو گیا اور پھر وہ مجبور ہوئے مدینہ منورہ سے باہر غلہ بانی کے لیے ایک جگہ خریدنے پہ وہ لیا اور وہاں انہوں نے اپنی بکریوں کو پالا. لیکن جب بکریاں بڑھ گئیں تو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہر نماز میں حاضری میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ دو دن تین دن کے بعد آنے لگے، اور زیادہ بڑھ گئیں بکریاں تو جمعے جمعے آنے لگے، اور بڑھ گئیں تو جمعے جمعے آنا بھی مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مزکین کو جب بھیجا تو ان کے پاس بھی بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ مویشی کی، بکریوں کی زکوٰۃ لے آؤ. تو جب زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں کوئی کافر ہوں؟ میں کوئی کافر ہوں کہ ٹیکس ادا کروں؟ میں تو مسلمان ہوں. اور دینے سے انکار کر دیا. مزکی نے آ کر کے، زکوٰۃ وصول کرنے والے نے آ کر کے کہا حضور انہوں نے یہ جواب دیا ہے. اللہ کے رسول نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا اغناه الله ورسوله. ابن جمیل نے یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ فقیر تھا، نادار تھا، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دیا، تو اس کا یہ بدلہ دے رہا ہے. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. معاہدہ کیا تھا بعض نے کہ اللہ تعالی ہمیں فضل سے نوازیں گے، مال و منال سے نوازیں گے تو خوب ہم دیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے. اور جب اللہ نے دے دیا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا، تو بخل اختیار کر لیا اور دینے سے گریز کر دیا. یہی ابن جمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں لے کر کے زکوٰۃ میں بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہے ہیں، حضور امیر المومنین قبول فرما لیجئے، یہ زکوٰۃ میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قطعاً قابل قبول نہیں، تو نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا تو ہم بھی نہیں لے سکتے، تو نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا تو ہم بھی نہیں لے سکتے ہیں، ان کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونہ. نفاق، اس کے بدلے میں اللہ نے دل کے اندر نفاق ڈال دیا. آپ نے پڑھا ہوگا تین لوگوں کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک تھا اندھا، ایک تھا گنجا، اور ایک تھا کوڑھی. ایک تھا اندھا، ایک تھا گنجا، اور ایک تھا کوڑھی. کوڑی جو تھا ظاہر ہے لوگ اس سے دور رہتے ہیں, گھن کرتے ہیں. اللہ نے آزمانا چاہا, فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اس کوڑی کے پاس, ابرس کے پاس. فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا اچھی کھال, اچھا جسم اور یہ مرض دور ہو جائے. اس فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, وہ چنگا ہو گیا. کہا تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے. کہا تمہیں اونٹ پسند ہے؟ گابھن اونٹنی اس کو دے دی گئی. اونٹ کا سلسلہ چلا اس کے پاس. پھر وہ گنجے کے پاس آیا, گنجے سے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا یہ بال سر میں نہیں ہے. کہا یہ پسند ہے تمہیں کہ بال ہو جائے؟ ہاتھ پھیرا, بال ہو گئے. اور کیا چاہیے تم کو؟ اس نے کہا ہم کو گائے چاہیے. اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے گائے اس کو دے دی. پھر اندھے کے پاس آیا, اندھے سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بینائی مل جائے ہم کو, کائنات میں بھی دیکھوں. اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس آ گئی. کہا اب تم کو اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکریاں چاہیے. اسے بکری دے دی گئی. تینوں کے پال خوب بڑھے, اونٹ والا کا اونٹ, گائے والے کی گائے اور بکری والے کی بکریاں, بڑھتی چلی گئیں. ریوڑ ہو گئے ان کے پاس, مالدار ترین لوگ ہیں اپنے اپنے علاقے میں. اللہ نے پھر آزمانا چاہا, اسی فرشتے کو فقیر کی شکل میں بھیجا کہ جاؤ اور ان سے طلب کرو. فقیری حالت میں وہی فرشتہ آیا, حضور آپ کی خدمت میں آئے ہیں, بہت پریشان ہیں, مجھے کچھ مدد کر دیجئے. اللہ اور آپ کے سوا, اللہ ہے اور اللہ کے بعد آپ, آپ میری مدد فرما دیجئے, ایک اونٹ ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم اس پہ سفر کر سکیں. یہاں سے اپنے گھر تک جانے کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے, میں انتہائی کمزور ہوں. اس نے کہا کہ بھائی حقوق بہت ہمارے اوپر ہیں, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک ایک اونٹ بھی کافی نہیں ہے, میں کہاں سے تم کو اونٹ دوں؟ کہا یاد رکھیے آپ بھی نادار تھے, فقیر تھے, ایسے تھے, آپ کوڑھ میں مبتلا تھے, تو اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے. اس نے کہا ہاں یہ پشتینی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. کابرن عن کابرین ورستو هذا المال کابرن عن کابرین, پشتینی مال ہے ہمارے پاس. اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تجھے ویسا ہی کر دے تجھے سے پہلے تھا, سارا مال اس کا ہفت ہو گیا اور پھر وہ کوڑ میں مبتلا ہو گیا. پھر ابرس کے پاس آیا, اس کے پاس آیا, اقرا کے پاس آیا, یعنی گنجے کے پاس آیا. گنجے سے اس نے یہی مطالبہ کیا. اس نے بھی کہا بہت حقوق ہمارے اوپر ہیں, کہاں تک ادا کرتے رہے, تم کو کہاں سے دے دیں؟ تم ایک گائے مانگتے ہو, ہمارے بہت حقوق ہیں, بڑے تعلقات ہیں. اس نے بھی انکار کر دیا. پھر اس نے یاد دہانی کرائی کہ یاد کرو تم گنجے تھے اور پھر اللہ نے تم کو یہ دولت دی. اس نے کہا کہ کہاں یہ خامخواہ کی باتیں تم کر رہے ہو, میں کب گنجا تھا, کب گنجا تھا اور کب ہمارے پاس مال نہیں تھا؟ ورثتو ھذا المال کابرا عن کابر. اس فرشتے نے کہا, اس فقیر نے کہا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اس کا بھی سب ختم ہو گیا. اب اندھے کے پاس آیا, اندھے سے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے تو بکریاں کچھ دے دے. تو بھی اندھا تھا, اللہ نے تجھے بینائی دی, اللہ نے تجھے یہ مال دیا, ہمیں بھی اللہ کے واسطے سے ایک بکری دے دے, دودھ والی بکری دے دے. اس نے کہا کہ بے شک تو صحیح کہہ رہا ہے, میں اندھا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, تو ایک بکری نہیں یہ پوری بکریوں کا ریوڑ ہے, جتنا چاہے جو چاہے تم لے سکتے ہو. اس فقیر نے, اس فرشتے نے کہا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دے, دینے سے کمی نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے. اس میں دو فیل ہو گئے اور ایک, دو فیل ہو گئے ایک پاس ہوا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے, چاہے مال کی ہو یا منال کی ہو, عزت کی ہو یا جاہ کی ہو, صحت کی ہو یا مرض کی ہو, تعلقات کی ہو یا تعلقات میں کمی کی, جو حالات بھی آتے ہیں وہ آزمائش سے خالی نہیں. اللہ نے ہر چیز کو زینت بھی دی ہے, وہ بھی آزمائش کے تحت. لہذا یہ اس لیے ہے تاکہ ہم غفلت نہ برتیں. اسی غفلت کے چادر کو چاک کرنے کے لیے, اسی غفلتی ماحول سے ہم کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے, جس کا مقصد استحضار ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد کیا ہے؟ بھوکا رکھنا نہیں ہے, مقصد استحضار پیدا کرنا ہے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں. لہذا ایک روزے دار نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ روزے سے ہے, اس کی عبادت ایسی مخفی ہے, لیکن ہمہ وقت اس کو استحضار رہتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں. لہذا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو ہمارے روزے کو داغدار کرتا ہے. لہذا سننا حرام ہے تو نہیں سنتا ہے, بولنا حرام ہے تو نہیں بولتا ہے, کھانا حرام ہے تو نہیں کھاتا ہے, پینا حرام ہے نہیں کھاتا ہے, اور حلال چیزیں جو اس کے لیے اللہ نے حلال کر رکھا ہے اس کو ایک مہینے کے لیے اللہ نے دن میں صرف روکا ہے. اور یہ استحضار جب ہوتا ہے تو تربیت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر زندگی میں حلال کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. یہی تقویٰ ہے, یہی استحضار ہے, یہی روزے کا مقصد ہے, یہی اس کا استقبال ہے. لہذا اگر ہم نے اپنے آپ کو اس پہ تیار کیا تو ہم نے روزے کی افادیت و نافعیت و صالحیت و صلاحیت میں اپنے آپ کو پورا اتار لیا, اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو روزہ آئے گا چلا جائے گا, بھوکے رہیں گے, کوئی فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا. اے اللہ ہم سب کو ایسا رمضان عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم انت السلام منك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے, خیر اور بھلائی کے کاموں میں شامل ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اے اللہ جو ہم میں گزر چکے جن کا انتقال کی خبر آئی اور اعلان کیا گیا, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, بال بال مغفرت فرما دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم